إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ کی توفیق سے ہم اس دینی مجلس میں، ایک مبارک مجلس میں جمع ہیں اور ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو سننے کے لیے جمع ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور آپ کو حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ بات واضح کی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ ہی بن کر جینا چاہیے اور اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے دین پر چلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک انسان واقعی معلوم کرے کہ حق کیا ہے. کیونکہ ایک انسان کو اگر حق معلوم نہ ہو اور غیر حق کو حق سمجھ کر وہ چلے تو دو نقصان اس سے ہوتے ہیں، دنیا میں اعتبار سے دو نقصان ہوتے ہیں. ایک یہ کہ آدمی صحیح چیز سے محروم ہو جاتا ہے، ایک آدمی غلط راستے پر جا رہا ہے، اگر اس راستے کو چھوڑ دے گا، سیدھے راستے کو چھوڑ دے گا اور غلط راستے پر جائے گا تو غلط کرنے کا گناہ ہے اور صحیح چھوڑنے کا بھی گناہ. ولاقت کبھی اسکول میں لگتا تھا سر لگا بھی تمہیں سبھی کہ تم چھوٹی چھوٹی راہوں میں مت نکل جاؤ، وہ راہ ہے تم کو اللہ کی راہ سے دور کر دی. بس اکر کبھی سبھی بھی اللہ کی سبھی سے تم دور ہو جاؤ گے، ہٹک جاؤ. تو غلط راستے کو چننا صحیح راستے سے محروم ہے. اور ایک آدمی جب غلط چیز پر آتا ہے، غلط راستے پر چلتا ہے، غلط کام کرتا ہے تو ایک دوسرا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ غلط کو صحیح سمجھ کر چلتا ہے تو جو لوگ صحیح پر ہوتے ہیں اس کو غلط دکھائی دیتے ہیں اور بعض اوقات وہ ان کا دشمن بھی بن جاتا ہے، ان کی مخالفت بھی کرتا ہے، اپنی طاقت ان کو غلط ثابت کرنے میں لگا دیتا ہے، ان کی بربادی، زوال، نقصان ہر قسم کی فکر کرنے لگتا ہے، تمنا کرنے لگتا ہے. اور ایک تیسرا نقصان اس کا ہے جو آپ غلط نہیں ہے، وہ اللہ کے نزدیک انسان کا مجرم ثابت ہونا اور اللہ کے نزدیک اس کا سزا کا حقدار ثابت ہونا ہے، آخرت کی رسوائی، آخرت کی ذلت، آخرت کا رسوائی. اس لیے اللہ کا بندہ بننے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنانا ضروری ہے اور اپنے پیمانے کو صحیح کرنا ضروری ہے، جس سے وہ معلوم کرتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ایک آدمی کے پاس اگر ترازو غلط ہے تو سارے ناپ تول غلط ہوں گے، اگر ترازو صحیح ہے
تو پھر جو بھی چیز تولے گا اس کا صحیح وزن معلوم ہوگا. لیکن اگر ترازو کی سیٹنگ خراب ہے تو پھر چیزوں کا وزن اس کو صحیح طور پر معلوم نہیں ہو پائے. اسی لیے بعض اوقات ایک انسان کو قوی دلیل بھی کمزور دکھائی دیتی ہے کیونکہ اس کی سیٹنگ ترازو کی اب کیا ہو گئی, بگڑ گئی, اس کا جانچنے کا پیمانہ غلط ہو گیا. انسان کا پیمانہ اگر زندگی میں صحیح ہو تو اس کے سارے فیصلے صحیح ہو جاتے ہیں. جس آدمی کی فٹ پٹی غلط ہو جائے, اب جتنے میجرمنٹ لے گا چاہے کپڑے کے ہو یا کسی اور چیز کے ہو, ہر چیز کے اس کے سارے معاملات بگڑ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ناپنے کا پیمانہ اس کا بگڑ جائے. اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بنیادی حکم کو دیا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ کی فرما برداری کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو, اور واولی الامر منکم اور ان میں سے جو صاحب امر ہو, صاحب اختیار ہو, معاملے کا اختیار رکھتے ہوں ان کی بھی. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, لیکن پھر تم نے کسی چیز میں آپس میں باہم تنازع ہو جائے, اختلاف ہو جائے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو تم اپنے اس معاملے کو, اس اختلاف کو, اس جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں پیش کرو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر واقعی تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو, اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو, اگر تم آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو, تو تم کو چاہیے کہ تم اپنے آپسی اختلافات کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر کرنے والے. ذالک خیر و احسن تأویلا, یہی خیر ہے, یہی بھلائی خیر نہیں ہے, یہ خیر ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف اختلافات کے رجوع, یہ خیر ہے. و احسن تأویلا, اور انجام کے اعتبار سے یہی بہتر ہے, اس کا انجام برا نہیں ہے. زندگی کے تمام معاملات کے حل کے لیے گھر, خاندان, بستی, قوم, آپسی اختلافات کے حل کے لیے اللہ اور کے رسول کی بات کو پیمانہ بنانا, یہ شر نہیں, یہ خیر ہے. اور اس کا انجام گمراہی, برائی, بددینی نہیں, سب سے اچھا انجام کسی چیز کا ہے. قرآن کریم کے اندر ذلک خیر و احسن تقویلا, یہی خیر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہترین چیز. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری مستقل ہے. لیکن ایک اور یہاں پر اضافہ ہم کو ملے گا. اللہ نے فرمایا وَقُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ, ماننا اللہ کی ہے, اللہ کے رسول کی ہے, لیکن جو تم میں سے اولو الامر ہے ان کی بھی ماننا ہے. اولو الامر کون ہے؟ مجاہد یا دوسرے بتاوئین ہیں یا ان کے بعد کے اہل علم ہیں؟ انہوں نے کہا اولو الامر دو تھے. ابن عباس کا بھی قول ہے, ذمن میں موضوع لمبا نہیں ہو جائے اس لیے میں خود آپ کہہ رہا ہوں. یہ اولو الامر سے مراد یہاں پر دو لوگ ہیں, ایک علماء اور دوسرے حکام, حاکم, امیر مسلمانوں کا, امیر المؤمنین, گورنر, یا جو بھی سیاسی اعتبار سے مسلمان اسلامی حکومت میں آتے ہیں, اور علماء بھی بناتے ہیں. لیکن یہاں ایک بات اللہ نے بیان کی, آپ آیات, آیت کے الفاظ پر غور کریں. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کے لیے مستقلا اطیعوا کا لفظ ہے, فرما برداری کرو اللہ کی, فرما برداری کرو اللہ کے رسول کی, دونوں کے لیے مستقلاً فرما برداری کرو کا لفظ دہرایا گیا. لیکن وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے لیے پھر سے اطیعوا کا لفظ نہیں ہے, اور تم میں سے جو معاملے کا اختیار رکھتے ہو ان کی, ان کو ضمناً ذکر کیا ہے, مستقلاً یہی بات ابن حجر میں فتح الباری میں ہوئی ہے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کی بات خود دلیل ہے, رسول کی بات خود دلیل ہے, لیکن تمہارا جو امین ہوتا ہے, تمہارا جو خلیفہ ہوتا ہے, تمہارا جو عالم ہوتا ہے, اس کی بات خود دلیل نہیں ہے, وہ دلیل کی محتاج ہے. جیسے نبی کچھ بھی بول دے تو ماننا پڑے گا, نبی نے حکم دے دیا ایسا کرو, نافرمانی کرے گا گناہ گار اور انکار کر دے اسلام سے نکل جائے. لیکن عالم, عالم کی بات دلیل کی محتاج ہوتی ہے. اگر وہ اپنی بات کسی دلیل کی بنیاد پر کہہ رہا ہے تو مانی جائے گی, اور دلیل کے خلاف اس کی بات ہے تو نہیں مانی جائے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے کہا, کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے عالم جب اللہ کی حلال کو حرام کرتے تم مان لیتے, اللہ کی حرام کو حلال کر لیتے تم مان لیتے؟ کہا کہ ہاں ایسا تو تھا. آپ نے فرمایا فتیل کا عبادت ہوں, یہ ان کی عبادت تھی, یہی ان کی عبادت. تو اللہ کی بات کے خلاف, رسول کی بات کے خلاف کوئی بے بنیاد بات دین بنا کر کوئی آدمی پیش کرتا ہے, اللہ رب العالمین نے اس سے ہم کو منع کیا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اس کے بالمقابل, اس کی بجائے تم دوسرے کاردار, تمہارے بڑے یا جو بھی ہیں, ان کی بات, ان کی اتباع نہ کرو. تو بنیادی بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات حکم ہے, فیصلہ ہے. ہاں عالم کی بھی ماننا چاہیے, کیوں؟ اسی لیے ہر آدمی کو عالم نہیں ہوتا ہے. اب کسی مسئلے میں اس کے پاس تحقیق نہ ہو وہ عالم کے پاس جائے گا, جیسے ہر فیلڈ میں ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں. دینی مسئلہ ہو, چاہے عقیدے کا ہو, چاہے عبادت کا ہو, چاہے اخلاقیات ہو, چاہے معاملات ہو, جو بھی معاملات ہیں زندگی کے آداب وغیرہ جو بھی, اس میں ایک عام آدمی عالم کی طرف رجوع کرتا ہے. اور عالم کا کام کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس سے بیان کرے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے, اور بہت سے مسائل میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ایسا پیش آتا ہے جو پچھلے دور میں نہیں تھا, ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہو یا کلوننگ ہو یا جو بھی ایسے مسائل ہیں, ہوائی جہاز میں جا کر نماز میں قبلہ کہاں ہے, ایک آدمی نیچے, فجر کا وقت ابھی ہے اور جب چلا گیا اوپر پلین میں تو سورج دکھائی دے رہا ہے, تو اب نیچے تو اندھیرا ہے اور اوپر آ گیا کیونکہ سورج کے اوپر سے دکھائی دیتا ہے جلدی, تو یہ اوپر چلا گیا, اب نماز اس کی گناہگار ہوا کہ نہیں ہوا, نماز ادا کرنے والا ہی ہوا. تو کئی مسائل ایسے بعد کے دور میں پیش آتے ہیں, اس میں علماء کو قرآن و سنت انہی کے دلائل میں غور کر کے اجتہاد کرنا پڑتا ہے, نئے سوالات کا جواب اسی علم کی بنیاد پر دینا پڑتا ہے, اس کو اجتہاد کہتے ہیں. عالم کی بات ماننا چاہیے, لیکن کبھی اجتہاد صحیح ہوتا ہے, کبھی صحیح نہیں بھی ہوتا ہے. وہ عالم ہے, رسول تو نہیں ہے, وہ وحی کی بنیاد پر نہیں بول رہا ہے, وہ وحی کو پڑھ کر اس کو خود سمجھ کے بیان کر رہا ہے. براہ راست اللہ کی طرف سے ایگزیکٹ حکم اس کو نہیں آیا ہے, جو آ چکا ہے اس نے غور کر کے وہ جواب دیا ہے. کبھی اس کا فہم صحیح ہوتا ہے, کبھی نہیں بھی ہوتا ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں پر اہل علم میں اختلاف ہوتا ہے, کہ ایک عالم اس کے سامنے کچھ دلائل ہوتے ہیں انہیں غور کر کے جواب دیتا ہے, دوسرا عالم اس کے سامنے کچھ اور زیادہ دلائل ہوتے ہیں, یا کبھی کچھ اور دلائل اس کے سامنے ہوتے ہیں وہ کچھ اور جواب دے دیتا ہے. ایک عالم کا فتویٰ دوسرے عالم سے الگ ہو جاتا ہے, ایک عالم کی بات دوسرے عالم کی بات سے الگ ہو جاتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نئے دور کے مسائل نہیں, وہی پچھلے مسائل ہوتے ہیں, لیکن دلائل کے پہنچنے اور سمجھنے کے اعتبار سے فرق ہونے کی وجہ سے دو عالموں کا فتویٰ الگ ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلامی تاریخ میں صحابہ ہی سے آپ کو کئی مسائل میں اختلاف دکھائی دے گا. اور جو چار امام ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو چاروں پر اور باقی جتنے ائمہ گزرے ان سب پر, ان چاروں اماموں میں بھی تحقیق اعتبار سے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فتویٰ یہ ہے کہ عورت کو اگر چھو لے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, شرمگاہ چھو لے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے کہ عورت کو چھو لے وضو ٹوٹ جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے کہ امام کے پیچھے ترک نہیں کرنا ہے, چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے کہ جہری اور سری دونوں میں ترک کرنا چاہیے. ایسے کئی مسائل ہیں, کبھی کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور شیطان اس کو صدا دیتا ہے, کیا یہ عالموں نے ایسا کر دیا, ایک دن کے کئی دن بنا دیا اور اختلافات پیدا کر دیے, چار اماموں نے کیا مسئلہ کر دیا ہے, یہ کون لوگ تھے, کسی کے ذہن میں اس طرح کی غلط بات آ سکتی ہے. بعض اوقات کی بات اماموں سے بڑھ کے کسی اور تک بھی جا سکتی ہے. اس لیے ایک مسلمان کا دل چاروں اماموں کے سلسلے میں اور اہل علم کے سلسلے میں صاف ہو, اس کے سامنے اگر وجہ آ جائے کہ واقعی اختلاف کیوں ہوتا ہے, چلیے ٹھیک ہے دل تو صاف کر لیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیوں ایسا کیوں, اختلاف کیوں ہوتا ہے, جب اللہ اور رسول کی بات اختلاف کیوں ہوتا ہے, وجہ کیا ہے اختلاف. دیکھیے کچھ اختلافات, یہ اختلاف میں اہل حق کے بارے میں بات کر رہا ہوں, کچھ اختلافات وہ بھی ہوتے ہیں کہ دلیل آئی ہم نہیں مانتے, یہ جو چیز ہے یہ دلیل سے اختلاف ہے, یہ گمراہی ہے. کہ ایک آدمی کے پاس حق آ جائے, اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے لیکن اس کے باوجود اس کو تسلیم نہ کرے, اس کے پاس کوئی عذر نہیں لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے, قوم کی وجہ سے, کسی گروہیت کی وجہ سے, تعصب کی وجہ سے, شہوت اور خواہشات کی بنیاد پر چھوٹا ہو جاؤں گا, کسی اور وجہ سے, نفسانی خواہشات کی وجہ سے ایک آدمی سامنے دلیل ہے لیکن اسے نہیں مان رہا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. ہم اس بارے میں بات نہیں کریں, یہ گمراہ ہے, یہ آدمی گمراہ ہے جس آدمی کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اور پھر وہ آدمی صراحتاً اس کا انکار کر دے, یہ آدمی ہوتا ہے, یہ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. ہاں اگر اس کو کوئی شبہ ہے, واقعی بات صحیح ہے یا نہیں ہے, ابھی صحیح ہے نہیں ایک اور بات ہے, لیکن آدمی کے پاس سب صاف ہو جائے پھر بھی نہیں مانے, آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. تو ہم اس بارے میں بات نہیں کریں, ہم بات کریں گے اس سلسلے میں کہ اجتہاد اور تحقیق کی وجہ سے علماء میں مسائل میں اختلاف کیوں ہوتا ہے, اہل حق کے اختلاف کے بارے میں. اور چاروں امام ہمارے نزدیک اہل حق میں سے ہیں, تو یاد رکھیں بعض لوگوں سے اماموں کو نہیں مانتے, ہم چار سے زیادہ اماموں کو مانتے ہیں. کیوں؟ امام سفیان الثوری امام نہیں ہے, حسن بصری امام نہیں ہے, سفیان ابن عیینہ امام نہیں ہے, امام الاوزاعی امام نہیں ہے, بہت سارے امام گزرے لیکن ٹھیک ہے کم سے کم کسی کو چار تو معلوم ہو, لیکن امام بہت گزرے ہیں. تو ان سب میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب کے سب اہل حق ہیں, سب کے سب وہ لوگ ہیں جو گمراہ نہیں ہدایت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان کے زمرے میں شامل فرمائے, اسی راستے پر چلنے کی توفیق فرمائے جو جس پر وہ لوگ ہیں. تو ان میں اختلاف کیوں ہوتا ہے, کیا وجہ ہے؟ آج کی گفتگو میں چونکہ بہت لمبا موضوع ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اختصار سے اس سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. سب سے پہلی وجہ اختلاف کی, اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کتاب بھی لکھی ہے کہ کس اختلاف علماء نے ہوتا ہے, بہت ساری بات کے علماء نے بھی اس پر بہت کچھ لکھا ہے. میں کچھ اختصار میں انہیں باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اہل حق میں, اہل علم میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ کسی تک حدیث پہنچتی ہے کسی تک نہیں پہنچتی ہے. کسی مسئلے میں ایک عالم کے پاس حدیث پہنچی, اس نے اس حدیث کے مطابق فتویٰ دیا, لیکن دوسرے کے پاس وہ حدیث نہیں پہنچی, اس لیے اس نے اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیا, بلکہ جو علم اس کے پاس تھا اس نے اجتہاد کیا اور جواب دے دیا. تو اب ایک عالم کا فتویٰ نص کی بنیاد پر ہے, دلیل کی بنیاد پر ہے, اور دوسرے عالم کا فتویٰ اجتہاد کی بنیاد پر ہے. اور ظاہر ہے اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے, خطا بھی ہو سکتا ہے, تو کبھی اس کا بھی اجتہاد صحیح نکل آتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا اجتہاد بلاک ہو جاتا ہے, خطا ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کی بنیاد پر امام ترمذی نے سنی روایت کیا, کچھ مرتب لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر دیا ان کو جلا کر ختم کرو, ان کو جلایا گیا, انہوں نے فیصلہ دے دیا. ابن عباس سے یہ بات پہنچی, ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا ایسا نہیں کرتا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. ہاں میں ہوتا تو ان کو قتل کرتا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ, جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کرو. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ صدق ابن عباس, ابن عباس سے صحیح بات سچ کہا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے, اور بات کے علماء اس کو مانتے ہیں کہ جلا کے کسی کو ختم نہیں کرنا چاہیے, کیوں؟ کیونکہ آگ سے سزا دینے کا حق آگ کے رب کو ہے. تو حدیث کے پہنچنے نہیں پہنچنے سے علماء میں اختلاف ہے. کوئی آدمی کہہ سکتا اتنے بڑے امام, اتنے بڑے عالم, ان تک حدیث نہیں پہنچنے کا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, بلکہ امام سے اوپر صحابی تک بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ حدیث دیر سے پہنچے یا حدیث نہ پہنچے. مثال کے طور پر ایک روایت جس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے, میں اخبار بھی پڑھتا ہوں تاکہ کسی کو اور شک شبہ کی گنجائش نہ رہے. عبید بن عمیر کہتے ہیں استأذن ابو موسیٰ علی عمر, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے اجازت چاہی, فکأنہ وجدہ مشغولا فرجع, حضرت عمر مشغول تھے, جواب نہیں دیا اجازت کا, بلایا نہیں اندر, انہوں نے دیکھا ہے مشغول ہیں تو وہ چلے گئے. فقال عمر الم اسمع صوت عبد اللہ بن قیس, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے ساتھ میں لکھا, اس نے کہا کہ یہ عبداللہ بن قیس کی آواز, یعنی ابو موسیٰ اشعری کا نام تھی, یہ ابو موسیٰ اشعری کی آواز تھی. ایک زنو لہو, بلاؤ ان کو اندر, اندر بلاؤ, فدو یہ لہو, ان کو بلایا گیا. ابو چلے گئے تھے لیکن ان کو بلا کے لایا, جس کو بھی کہا انہوں نے وہ جا کر ان کو بلا لیا ہے. فقال من حملك على ما صنعت, اب یہ کہ چلے گئے آواز دینے کے بعد میں اجازت نہ ملنے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا, یہ جو تم چلے گئے, جو تم نے کیا کس دنیا پر کیا, ایسا کیوں کیا, کیوں چلے گئے؟ قال انا کنا نؤمر بهذا, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم کو حکم یہی ہے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حکم یہی ہے, اجازت مانگو میرے تو ٹھیک نہیں تو چلے جاؤ. قال فأتني على هذا بينا او لأفعلن بك, تو میں نے کہا اچھا ایسا ہے, اس کی دلیل لاؤ, میں تو دے دو تمہارا کیا حال کرتا, جو تم کہہ رہے ہو اس کی دلیل لانی پڑے گی. تم نے کہا ایسا حکم ان کو دیا گیا ہے, دلیل لاؤ, اگر دلیل نہیں لاؤ گے میں تمہاری خبر لوں گا. او لأفعلن بك, فانطلق الى مجلس من الانصار, ابو سعدی انصار کی ایک مجلس ابھی نکلی گلی ڈول میں, یعنی گواہ لانے کے لیے, ان کے پاس تو ہے, ان کے سپورٹ میں کوئی چاہیے. ایک آدمی صاحب یہ لانے کے لیے گئے, تم انصار کی ایک مجلس کی وہاں گئے, فقال لا يشهد الا صادرنا, ان سے کہا کہ تمہارے درمیان تمہیں کوئی ایسا ہے جو ایسی ایسی حدیث جانتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا سب سے چھوٹا اس کی دلیل دے گیا. یہ بات تو اتنی عام, ہمارا ایک بچہ سب سے چھوٹا ہم نے جو ہے عمر میں وہ اس کی گواہی دے گا. فقام ابو سعید بن خدری فقال قد كنا نؤمر بها, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھے, صحابہ میں سے, اس مسجد سے اٹھے عمر کے پاس آئے اور کہا کہ ہاں ہم کو یہی حکم ملا ہے, یعنی کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی یہی آرڈر ہے
اجازت چاہو, اگر نہیں ملے اجازت واپس لوٹ جاؤ. وہی لگاتار آواز دیتی مت رہو, تین بار اجازت لو نہیں ملی واپس چلے جاؤ. فقال عمر, اب دیکھیے جب سنا ہے تمہر نے یہ تو کیا کہا, فقال عمر خفی علی هذا من امر امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم الہانی استفت بالاسوار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھو مجھ سے چھپی رہ گئی. خفی علی هذا, یہ بات مجھ سے مخفی رہ گئی. من امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ سے چھپی رہ گئی, مجھ کو معلوم نہیں. الہانی اصطفت بالاسواق, مجھ کو بازار میں تجارت کے لیے آواز لگانے میں غافل کر دیا. پہلے میں تو بزنس کرتا تھا, لیکن یہ بات کسی مجلس میں آپ نے کہی اور اس مجلس میں میں نہیں تھا گویا کہ, تو یہ بات مجھ سے چھپی رہ گئی. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بعض اوقات کسی بڑے عالم تک بھی عمر کی جلالت پر کسی کو کسی کو شبہ ہے. آپ نے خود کہا کہ اگر میرے بات کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ اتنا بڑا عالم عمر, مسلمانوں کے خلیفہ, ایسے کردار والے, اتنے پختہ دین والے کہ جس راستے سے جائیں شیطان وہ راستہ چھوڑ, ایسے مضبوط. لیکن ایک بات جو دوسرے صحابہ کو معلوم تھی وہ ان کو معلوم تھی نہیں, اس سے ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. بڑے سے بڑا عالم بھی کوئی چھوٹی بات نہ جانے, ایسا ہو سکتا ہے, یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. حضرت عمر جھوٹ نہیں بول رہے, وہ سچ بول رہے. خفی علی هذا, نبی کی بات مجھ سے چھپی رہ گئی, اس کو نہیں معلوم. اور بعد میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا. بڑا آدمی وہی ہوتا ہے کہ ہم اس کے سامنے آئے تو اس کو تسلیم کر لیں, اس کو قبول کر لیں. تو یہ پہلی وجہ ہے اس وجہ سے کہ بعض اوقات ایک عالم تک ایک بات پہنچتی ہے, ایک بات نہیں بھی پہنچتی. اسی بات میں کہتے ہیں اتنے بڑے امام ان تک بات نہیں پہنچتی, ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا انسان جو مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, ان سے بھی کوئی بات چھپی رہ سکتی ہے, تو بعض والوں سے تو زیادہ چھپی رہ سکتی ہے. کیوں نہیں چھپی؟ ہر عالم ہر آدمی ہر بات جانتا ہے, ایسا کسی کا دعویٰ نہیں ہوتا. عالم سب جانتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے, کچھ باتیں اس کو نہیں بھی معلوم ہوں گی. تو ایک وجہ اختلاف کی یہ بھی ہے کہ ایک تک دلیل پہنچی ایک تک نہیں پہنچی, اس وجہ سے دونوں کا فتویٰ اور عمل اس میں فرق ہو گیا. دوسری وجہ, کبھی ایسا اسلام میں ایسا ہے کہ کچھ احکام ہیں جو پہلے تھے اور بعد میں احکام منسوخ ہو گئے, اس کو ناسخ اور منسوخ کہا جاتا ہے. پرانا حکم منسوخ ہوتا ہے اور بعد کا حکم ناسخ ہوتا ہے. جیسے پہلے مسجد اقصا کی طرف نماز پڑھتے تھے, اس طرف قبلہ ہوتا تھا ہمارا, لیکن بعد میں اللہ ہی نے حکم دیا فولی وجھک شطر المسجد الحرام, کہ اپنا چہرہ یعنی نماز میں مسجد حرام کی طرف کر. تو اب قیامت تک کے لیے قبلہ ہمارا کیا ہو گیا؟ مسجد حرام. لیکن پہلے کیا تھا؟ مسجد اقصا. تو وہ منسوخ ہو گیا, یہ ناسخ ہے, اب اس پر عمل ہوگا. لیکن اب وہ بھی کس کا حکم تھا؟ وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف نماز پڑھتے تھے, اور یہ حکم کس کا ہے؟ یہ بھی اللہ کی طرف سے. لیکن کسی عالم تک وہ بات پہنچتی ہے بعد کی نہیں, اس لیے اس کا فتویٰ اسی پچھلے حکم پر ہوتا ہے, نئے حکم پر. اور یہی وجہ ہے کہ علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے. ناسخ دوسری وجہ, ناسخ منسوخ کے علم کے فرق کی وجہ سے, نہ جاننے کی وجہ سے بھی اہل حق میں اہل علم میں اختلاف ہوتا ہے. اس کی مثال دیکھیے. مثال کے طور پر القمہ اور اسود دو تاویل ہیں, ان سے روایت ہے, کہتے ہیں انہما دخل علی عبداللہ, وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. وقال اصل من خلفک, انہوں نے کہا جو تمہارے پیچھے لوگ ہیں انہوں نے نماز پڑھ لی, یعنی تم جہاں سے آئے ہو نماز ہو گئی ہوگی, نماز ہو گئی. قال انہوں نے کہا کہ ہاں. وقال بینہما وقام بینہما وجعل احدہما عن یمینہ والآخر عن شمالہ, انہوں نے کیا کیا؟ کہا چلو نماز پڑھ لیں گے, جب جماعت ہو گئی تو اب نماز پڑھ سکتے ہیں گھر پر. گھر پہ جماعت بنائی جا سکتی ہے, کہیں اور جماعت بنائی جا سکتی ہے. تو جب جماعت ہو گئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ان کے ساتھ میں ایک طرف دائیں طرف ایک کو لیا بائیں طرف دوسرے کو لیا, بیچ میں خود کھڑے ہو گئے, بیچ میں خود کھڑے ہو گئے. اور تم نہ رکھا ہے نا, راوی کہتے ہیں پھر نماز ہم پڑھ رہے تھے, ہم نے رکو بھی کیا, رکو میں گئے تو وضعنا ایدینا علی رکبنا فضرب ایدینا. نماز میں جب ہم رکو میں گئے القما اور اسود کہتے ہیں تو ہم نے گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے صحابی ہیں, انہوں نے ہمارے ہاتھ سے مارا نماز, ہم گھٹنوں کے ہاتھ رکھ رہے ہیں رکو میں, ہاتھ سے انہوں نے مارا. ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه, اور ہاتھ انہوں نے اس طرح سے جوڑ کے دونوں رانوں کے بیچ میں, تھائز کے بیچ میں, گھٹنوں کے اوپر رانیں ہوتی ہیں, دونوں ہاتھ گھٹنوں کے بیچ میں اس طرح سے رانوں کے درمیان ڈال دیے. فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم, جب نماز ہو گئی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. کیسا؟ دونوں رانوں کے بیچ میں ہاتھ ڈالنا, اس کو تقبیح کہتے ہیں. یہ حدیث جو میں نے ذکر کی ہے امام مسلم نے روایت کی, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقبیح کے قائل تھے, وہ رکوع میں ہاتھ گھٹنوں کی بجائے رانوں کے بیچ میں رکھتے تھے. اور انہوں نے جب گھٹنوں پہ رکھا, یہ تابعی القما اور اسود, انہوں نے ہاتھ ماں ایسا کرنا چاہیے. بالو کہتے ہیں نا کہ دوسرے کو برا نہیں بولنا, دوسرے کے اوپر انکار نہیں کرنا, سب اپنی جگہ سے یہ کیوں منع کر رہے ہیں, دوسرے کو کہہ رہے ہیں ایسا نہیں, ایسا ایسا. اب ابن مسعود کی نزدیک وہ تھا, کیا ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے اور انہوں نے گھٹنوں پہ کیوں رکھا؟ دوسری روایت دیکھیے, موسیٰ بن سعد کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص کے بیٹے, صلیت الی جنب ابی, میں نے اپنے والد کے بازو نماز پڑھی, وطبقت بین کفیہ, میں نے رکوع میں کیا کیا, میں نے تسبیح کی دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے تسبیح کی, ثم وضعتهما بین فخذیہ, اور میں نے دونوں ہاتھ اپنی رانوں کے بیچ میں ڈال دی, یہی تسبیح ہے جیسے میں وضو میں کیا تھا. فنہانی ابی, تو میرے والد صاحب نے مجھ کو اس سے منع کیا. اب عجیب بات ہے, آدمی سوچے گا وہاں انہوں نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا تو انسان نے منع کیا, اب انہوں نے تسبیح کی تو انسان ہی منع, اب کرے تو کیا کریں, گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے یا تسبیح کریں, ایک صاحب اس سے منع کر رہے ہیں دوسرے صاحب اس سے منع کر رہے ہیں, تو صحیح کیا ہے, کیا بات ہم کو کرنا چاہیے اور ہم آج جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. فنہانی ابی, سعد بن ابی وقاص نے ان کو منع کیا اور کیا کہا, وقال کنا نفعل فنهینا عنہ, ہم ایسا کرتے تھے لیکن ہمیں اس سے منع کر دیا گیا. وامرنا ان نضع ایدینا علی الرکب, اور ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھ کہاں رکھیں, گھٹنوں پر. کون کہہ رہا ہے؟ صحابی. صحابی کہہ رہے ہیں ہم پہلے عزت کرتے تھے, رانوں کے اندر ہاتھ رکھتے تھے لیکن پھر ہم کو منع کیا گیا. صحابہ کس کی بات مانتے تھے؟ اللہ کی نبی کی بات. ہم کو اس سے منع کیا گیا اور ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم ہاتھ کہاں رکھیں, تو اب واقعی بات یہ ہے کہ تبلیغ تھا لیکن منع ہو گیا اور ایک نیا حکم آیا, کیا؟ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا جائے. لیکن ابن مسعود بعد میں بھی کیا کرتے تھے؟ تبلیغ کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ دو تابعی کہہ رہے ہیں. تابعی کب کے دور کے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں, صحابہ کے ساتھ والے لوگ تابعی ہوتے ہیں, نبی کو نہیں دے گا. تو معلوم ہوا کہ اختلاف ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عالم کو کسی چیز کے منسوخ ہونے کا علم نہیں ہوتا ہے, وہ اسی پر عمل کرتا ہے, اور دوسرے کو اس کے بعد کا حکم بھی معلوم ہوتا ہے, وہ نئے حکم پر عمل کرتا ہے. اس وجہ سے بھی عالم کے فتوے میں اور عمل میں فرق ہو جاتا ہے. لیکن صحابہ میں ہو رہا ہے, امام میں بھی ہوتا ہے. کس کو برا کہنا تھی؟ کسی کو برا نہیں کہنا, کسی کو برا نہیں کہنا. ایک آدمی کو برا کہے گا وہ بڑھتے بڑھتے کسی اور تک جا سکتا ہے, ہاں, لیکن عمل کس پر کرنا چاہیے؟ اب یہاں کیا کریں گے؟ کیا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے؟ یہاں کہیں گے نہیں, ان کی بات اس حد تک صحیح ہے کہ پہلے ویسا تھا لیکن منع کیا گیا ہے, تو ابن مسعود کی بات مانیں یا جس نے منع کیا اس کی مانیں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کر دیا. یہی بات کس نے کہی؟ مصعب بن عمیر نے روایت کی, یعنی انہوں نے تابع نے جو عقاب نے اس پر روایت بیان کی کہ کہا ہم کو منع کیا گیا, تو ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم کیا کریں, ہاتھ رکھیں اپنے گھٹنوں پر. اسی طرح سے کبھی یہ جو روایت میں نے بیان کی بخاری مسلم دونوں میں, پہلی مسلم میں تھی بخاری مسلم دونوں میں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عالم کو بات معلوم ہوتی ہے, ایک عالم کو بات معلوم ہوتی ہے دوسرے کو نہیں معلوم ہوتی ہے, لیکن انسان ہے اور انسان جانی ہوئی بات بھول بھی جاتا ہے, اس وجہ سے ایک عالم کوئی بات بھول جاتا ہے اور اس کا فتویٰ اجتہاد پر قائم ہوتا ہے, دلیل اس کے ذہن میں نہیں رہتی, تو علم کے بھول جانے کی وجہ سے بھی اس کا عمل الگ ہو جاتا ہے, لیکن کوئی دوسرا عالم ہوتا ہے جس کو وہ دلیل یاد ہوتی ہے, اس کا عمل دلیل کے مطابق ہوتا ہے. اس کی کیا مثال ہے؟ حمام کہتے ہیں ان حذیفہ امن الناس بالمدائن علی دکان. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی امامت کی ایک کبوترے پر, دکان کبوترے کو کہتے ہیں جہاں یہ لوگ فروخت کرتے ہیں بیچتے ہیں. فأخذ ابو مسعود بقمیصہ فجبدہ. ابو مسعود الانصاری بدری, بدری صحابی ابو مسعود, اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبھی جانتے ہیں, حذیفہ بن یمان یہ بھی بڑے صحابی رازدار رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ اونچائی پر کھڑے ہو گئے امام صاحب پوری پبلک پیچھے نیچے, اور امام صاحب اوپر ہے نماز پڑھا رہے ہیں, ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اوپر کھڑے ہو گئے نماز پڑھ رہے ہیں, ایک دن پکڑ کے قمیض کھینچ لیا, نماز نہیں لے ہوئے ان کا قمیض پیچھے سے کھینچ لیا. فلما فرغ من صلاته قال الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك. ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا معلوم نہیں تم کو اس سے منع کیا گیا تھا نا, لوگوں کو منع کیا گیا ہے کہ امام اکیلا اسی جگہ پر ہو اور پوری پورے مقتدی نیچے ہوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیا معلوم نہیں تم کو ایسا منع ہے؟ جواب کیا دیا انہوں نے؟ قال بلا کر ذکر تو ہی نہ مدد نہیں. ان نے کہا معلوم تو ہے مجھ کو, لیکن مجھ کو بھی تب یاد آیا جب تم نے مجھ کو پیچھے گھسی کہا, تو ان کا عمل الگ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ وہ بات جانتے تھے لیکن کیا ہو گئے؟ بھول گئے. بھولنا گناہ ہے؟ بھولنا گناہ نہیں, بھولنا انسان کی فطرت میں, بھولنا انسان کا اختیاری عمل نہیں ہے, اسی انسان کا جو اختیاری عمل نہیں ہے اس پر گناہ بھی نہیں ہوتا ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اب بھول گئے, وہ بھول گئے تو امام صاحب اب کوئی دوسرا دے کے کہے گا یہ بھی صحیح ہے کیونکہ صاحب یہ اوپر نماز پڑھا رہے ہیں, یہ بھی ثابت ہے, لیکن دوسرے صاحب یہ بتا دیا کہ نہیں انہوں نے نماز ہی نہیں کی, کیا کہیں یہ دین نہ بن جائے, لوگ اس کو دلیل نہ بنا دیں, اور کہا معلوم نہیں ہے تو کہا, یہ نہیں کہا ہو سکتا ہے ان کے پاس تو دلیل ہو, سمجھ رہے ہیں بات, بعض وہ کیا کہتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی دلیل ہو, ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی دلیل ہو, ہو سکتا ہے سب کے پاس دلیل, سب اپنی جگہ پہ, ایسا نہیں ہوتا ہے, یہ بھی صحابی وہ بھی صحابی, اور ہوتے سر ابھی اللہ عنہ تو رازدار رسول ہیں, بہت ساری باتیں جو دوسروں کو نہیں بتایا ان کو بتایا, اب وہ سوچ سکتے تھے ہو سکتا ہے یہ بات ان کو بتایا کسی کو نہیں بتایا, انہوں نے ایسا نہیں کیا, ان کے پاس دلیل تھی رسول, انہوں نے دیکھا کہ صحیح نہیں ہے, اس دلیل سے ٹکرا رہی ہے, پکڑ کی نماز نہیں کی, اور کہا معلوم نہیں منائے, کہا معلوم تو ہے لیکن اس کو تب یاد آ رہے ہیں تو بھول گیا. تو ایسا ہوتا ہے, تو دو عالموں میں قول یا عمل کا اہل حق میں ایسا اختلاف ہو سکتا ہے, یادداشت کی وجہ سے بھول جانے کی وجہ سے, کبھی آدمی مستقلاً بھول جاتا ہے, کبھی یاد دلانے پر یاد آتا ہے, فتویٰ دیتے وقت یاد نہیں ہوتا ہے, بعد میں کبھی یاد آتا ہے لیکن فتویٰ نکل چکا ہے, کسی کو بتا دیا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے, پبلک اس پر عمل کرتی رہتی ہے, عالم اس سے رجوع کر لیتا ہے, ایک عالم صاحب یاد نہیں تھا فتویٰ دے دیا, بعد میں یاد آیا, ایسا نہیں ایسا ہے, لیکن جو لوگ فتویٰ لے کے گئے وہ تو چلے گئے اور اس پر عمل کرنے لگے, اب اس کا فتویٰ چینج ہو گیا. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنے شاگرد ابو یوسف رحمہ اللہ سے کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا اے ابو یعنی اے یعقوب, ابو یوسف ان کا ان کی کنیت سے نام یعقوب ہے, اے یعقوب تیرا برا ہوں وہی حق ہے یعقوب, ہر چیز جو مجھ سے سنتا ہے لکھنا, ہر چیز جو مجھ سے سن لیا کرے اس سے لکھا مت کرے. کیوں؟ اس لیے کہ میں آج میرے اندر سے قول ہوتا ہے کل اس سے میں رجوع کر لیتا ہوں, پھر کل کوئی بات کہتا ہوں پرسوں سے رجوع کر لیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل کام میں آ گئی تو اپنا مسئلہ توڑ دیا اور رجوع کر لیتا ہے. تو کبھی فتویٰ دیتے وقت دلیل مستحضر نہیں ہوتی, معلوم نہیں, معلوم ہے ذہن میں نہیں. کیوں؟ اس لیے ساری دلیل جمع کر کے فتویٰ دینا پڑتا ہے. بعض اوقات تو ذہن میں دلیل نہیں ہوتی, فتویٰ دے دیا, بعد میں یاد آتا ہے کہ نہیں یہ بھی دلیل تھی جس کی تصدیق کرنا تو ہوئی. کیا دلیل ہے اس کی؟ آئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب بات کہتے ہیں کہ ایک, میں لمبی روایت سے میں اصل بات بیان کر رہا ہوں, کسی کو چاہیے کہ سب کچھ بیان کر سکتا. ایک پاگل عورت کا قصہ مشہور قصہ ہے, ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے. ایک مجنون عورت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس لائی گئی, انہوں نے فتویٰ دے دیا اس کو ردم کرو, اس سے زنا ہوا, زنا کر کے کہا اس کو ردم کرو, پتھر مار کے قتل کی سزا ہے. اب سزا کا فیصلہ ہو گیا, اس کو لے کر اب لوگ جا رہے ہیں سزا کا نفاذ کرنے. دوسرے صحابی, دوسرا عالم امت کا, ان کے پاس جب گزرے کا کیا معاملہ ہے, بھیڑ ہے لوگ لے کے جا رہے ہیں, کیا ہوا اس کو؟ کہا کہ پاگل عورت ہے اور اس نے بنا کیا تھا, اس سے بنا ہو گیا. تو عمر نے حکم دیا اس کو سنسار کرو, بنا کی سزا سنسار کرو. اچھا عمر نے مشورہ بھی کیا تھا ابو داؤد کی علاج میں عمر کے بارے میں کہ فستشار نہ, انہوں نے لوگوں سے مشورہ بھی کیا, فستشار اپنی یہاں گنا سن, لوگوں سے مشورہ بھی کیا, مشورہ کیا, عالم ہے, مفتی ہے, خلیفہ ہے, بڑا ہے, امین ہے, فتویٰ دے لیا ایسا کرو, ایسا نہیں معمول ہے. لیکن ایسا نہیں کہا, کیا ہوا ایسا ایسا ہے, واپس لے جاؤ, واپس لے جاؤ. کہاں؟ حکومت کے پاس واپس آئے. کہا اے امر المؤمنین تم کو معلوم نہیں حبیب, کیا آپ نہیں جانتے کیا الفاظ ہیں, یا امیر المؤمنین اما علمت ان القلم قد رفع عن ثلاثه, کیا آپ نہیں جانتے کہ تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے, گناہ نہیں لکھا جاتا ہے, گناہ کا قلم اس سے اٹھا لیا گیا ہے, تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. کون؟ عن المجنون حتى يبرى, پاگل سے جب تک کہ اس کا وہ بری نہ ہو جائے, پاگلتن سے باہر نہ آئے, اس کا جنون چلا نہ جائے. وعن النائم حتى يستيقظ, اور سوئے ہوئے سے قلم اٹھا لیا گیا ہے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جاگے. وہیں سبھی حق یاقین, اور بچے سے نابالغ بچہ, بچے سے قلم اٹھا لیا گیا ہے جب تک کہ اس کو احتلام نہ ہو جائے, بڑا بالغ نہ ہو جائے, ان سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. جب گناہ ہی نہیں تو پورا کیوں دے رہا؟ عمر نے جب کہا کہ آپ کو حدیث معلوم نہیں, قال بلا, کہا حدیث تو معلوم ہے, حدیث معلوم ہے. کالا فنا بال ہا گئی سورجا, کیا کہہ رہے ہیں اس کو کیوں رجم کر رہے ہیں؟ علی چھوٹے ہیں تمہارے, چھوٹا بڑے سے کہہ رہا ہے اس کو کیوں, آپ کیوں اس کو رجم کر رہے ہو؟ کالا لاش, ہاں سر کوئی بات نہیں, بات ہی نہیں تھی, ایسی کوئی بات نہیں جس سے رجم کیا جائے. کالا تھا ارسل ہے, حضرت نے کیا کہا؟ تو چھوڑ نا, مجھے حدیث معلوم نہیں, آپ کو معلوم ہے, پھر اس کو کیوں پکڑ کے رکھے, کس سزا میں اس کو پکڑا ہوا ہے, کس کسی کی سزا میں اس کو پکڑا ہوا ہے, کبھی چھوڑو چھوڑ. حضرت نے کہا چھوڑ, اور حدیث کے آخری الفاظ روایت کے پجانا کر رہے ہیں. حضرت کہنے لگے اللہ اللہ, کیوں؟ تعجب اور افسوس اور اس طرح کی جو کیفیات ہوتی ہے اس وقت تدبیر سے نہیں جاتی ہے. اللہ میں کیا کر رہا تھا میں, اگر میرا فتویٰ نافذ ہو جاتا تو بیچاری ایسی عورت جس پر گناہ ہی نہیں ہے اس کو سزا ملتی ہے, میں میری ہو جاتی تھا. یہ نہیں کہا ہم مفتی ہیں, تیر نکل گیا, فتویٰ دے دیا, بس تمہارا کام ماننا, ہمارا بولنا. یہ بڑے لوگ ہیں جو دلیل آنے کے بعد بات مان, حضرت علی کی بات مانی, حضرت علی چھوٹے ہی تھے, عمر تو چھوٹے ہی, ابھی خلیفہ نہیں بنے, یہ خلیفہ ہے, یہ امین ہیں, بڑے ہیں مسلمانوں کے, امیر المومنین ہیں, انہی کا اور مشورہ ہے, سب سے مشورہ کر کے کر رہا ہوں, مشورے میں خیر ہے. ماننا پڑے گا نہیں, چینج اس دنیا پر ایک دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا ہے. فتوا چینج ہو سکتا ہے, حدیث چینج نہیں ہو سکتی. فتوا بدلا جا سکتا ہے, حدیث نہیں. فتوا چھوڑا جا سکتا ہے, دیا ہوا فتوا واپس لینا پڑے گا. حدیث ہر زمین نے واپس لی نہیں, حدیث تو نہیں ہے, ایسا نے اس کو قبول کیا. تو یہ یعنی بعض اوقات ایسا ہو رہا ہے علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے. اب یہ تو حضرت علی کی بات حضرت عمر کے سامنے آ گئی, بعض علماء کے سامنے نہیں بھی آتی ہے, اس لیے ان کی فتوے الگ الگ ہوتی. جیسے کہ میں نے شروع میں مثال دی, ایسے کئی اختلافات ہیں جن کو امام مروزی نے اور آپ مختلف شروع کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں, تو مروزی وغیرہ میں سب کی اس طرح سے آتی ہے. اور دوسرے امام ترمذی نے مختلف علماء کے فتاوے اپنی ترمذی میں بھی ذکر کیے ہر مسئلے کے ذمن میں. تو یہ جو روایت میں نے بیان کی سے امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے. اسی طرح سے یہ پہلی بنیاد ہے, دلیل پہنچی یا نہیں پہنچی, اس وجہ سے علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے. دوسری بڑی وجہ, دلیل کے قبول اور رد میں اختلاف. دلیل عالم نے دی یا کسی اور نے دی یا ان کو ملی پڑھی, اب وہ دلیل ان کے نزدیک معتبر ہے, انہوں نے اس کو لیا, لیکن کوئی دوسرا عالم ہے اس کے نزدیک وہ دلیل معتبر نہیں ہے, وہ تو نہیں دیتی. مگر ایک حدیث ہے, حدیث ایک عالم کے نزدیک صحیح ہے, وہ عالم اس کے مطابق عمل کرے گا, اس پر لازم ہے کہ اس حدیث کو قبول کرے اور اس کی مقتضا پر عمل کرے. لیکن دوسرا عالم ہوتا ہے اس کے نزدیک وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی, تو ظاہر بات ہے جب اس کے نزدیک بات ثابت نہیں ہوئی تو عمل نہیں کرے گا, اس کو نہیں مانتا ہے تو عمل نہیں کرے گا. آپ اس لیے کہہ سکتے ہو کہ اس میں غور کرو اور دیکھو, آپ اپنی دلیل واضح کر کے اس کے سامنے رکھ سکتے ہو, لیکن آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ مانو میں بول رہا ہوں, نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے یہ تحقیق میں فرق ہے, تحقیق میں فرق ہے, اس کی تحقیق کی صحیح ثابت ہو رہی ہے, اس کی تحقیق غلط ثابت ہو رہی. ہاں اگر ترجیح مل جائے, معلوم ہو جائے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا, پھر بھی وہ نہ مانے وہ بکرا ہے. تو یہاں پر دوسری وجہ دلائل کے قبول اور رد ہونے میں, دلائل کے اطمینان ہونے نہ ہونے میں فرق ہو جاتا ہے. دلیل آئی لیکن اطمینان نہیں ہوا کہ واقعی یہ معتبر ہے, دل اطمینان نہیں ہوتا ہے. اطمینان کون سا؟ علمی اعتبار, ورنہ کوئی جان نہیں کہے گا مجھ کو قرآن کی رائے پر اطمینان نہیں ہو رہا, مانے نہیں آتے, کافر ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگے اطمینان نہیں ہے, بخاری مسلم دونوں میں آتی تھی اطمینان نہیں ہے. اطمینان ہمارا جو ہے یہ جاہل کا اطمینان نہیں, واقعی محقق تحقیق کرنے والا آدمی اس کا اطمینان ویٹ رکھتا ہے, کیونکہ وہ تو اصولوں کی بنیاد پر قبول اور رد کرتا ہے, خواہشات کی بنیاد پر نہیں. تو بہرحال ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عالم کے سامنے دلیل آئے لیکن وہ دلیل اس کی نزدیک معتبر نہ ہو, اس کو اس کا اعتبار نہ ہو, وہ نہیں قبول کرتا لیکن اس کا عالم قبول کر لیتا ہے. مثلا عبد الرحمن نے عبدہ کہتے ہیں ان رجلا اتى عمر, ایک آدمی حضرت عمر کے پاس آیا, فقال اني اجنبت ولم اجد ماء فقال لا تصلي, اس نے کہا میں جنبی ہو جاؤں, احتلام ہو جائے یا بیوی سے صحبت ہو جائے, احتلام غالب ہے کیونکہ ایسے سفر میں ہوتا ہے عام طور پر, اور مجھ کو پانی نہ ملے تو کیا کروں, نماز پڑھوں گی پڑھوں. حضرت عمر نے کیا جواب دیا, لا تصلي, تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, نماز نہیں پڑھنا بالکل, پانی نہیں ہے تو غسل نہیں کیا, غسل نہیں کیا تو نماز نہیں, بغیر طہارت کے کیسے نماز ہو سکتی ہے, لا تصلي, نماز نہیں پڑھنا. فقال عمار بن عاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے, اما تذکر یا امیر المؤمنین, اے امیر المؤمنین آپ کو یاد ہے کہ نہیں, آپ کو یاد نہیں, اذ انا وانت فی شریعتی, آپ اور میں دونوں ایک سفر میں تھے شریعہ میں, واجنبنا, ہم دونوں جنبی ہو گئے, ہم دونوں کو غسل کی حاجت پیش آئی, ولم نجد ماء, ہم کو دونوں کو پانی نہیں ملا, تو فاما انا انت ولم تصلي, آپ نے تو نماز نہیں پڑھی, پانی نے تو نماز بھی نہیں, آپ نے نماز نہیں پڑھی, واما انا فتمعقت في التراب وصليت, ہاں لیکن میں نے کیا کیا, میں مٹی میں لوٹا, مٹی میں رول ہوا اس طرح سے لے کر لوٹا اور میں نے نماز پڑھ لی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات پیش ہوئی تو آپ نے کہا, انما کان یکفیک ان تضرب بیدیک الارض, پہلے تو بس اتنا ہی کافی تھا, اتنا زمین پہ لوٹنے کی کیا ضرورت تھی, پوری طرح سے پاؤں لیٹ کر لوٹنا کیا ضرورت تھی, تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر یوں مارتا, ثم تنفخ ثم تمدم تمسح بهما وجهك وكفيك, تیرے تو بس اتنا کافی تھا, لوٹنے کی ضرورت نہیں تھی, دو ہاتھ زمین پر مارتا, اس میں تھوک دیتا, دھول اڑا دیتا اس میں تھوک کر, اور اس سے دونوں ہاتھوں سے اس چہرے کا اور دونوں کونٹوں کا, کفین 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 ہتھیلی گٹوں تک, اتنا تو دونوں جو ہے کیا کرتا تو اس کا مسا کر لیتا, اس کو کیا کہتے ہیں تیمم, تیمم فیدم فیبن اللہ نے کہا ہے, تو تم اتنا کر لیتا تھے لکھنے کا مسا, لوٹنے کی ضرورت نہیں تھی. اب یہ حدیث انہوں نے بیان ہے. فقال عمر, عثمان نے کہا, اتق اللہ یا عمر, اے عمر رضا سے ڈر, اللہ سے ڈر, اتق اللہ یا عمر, یعنی کیا کہہ رہا ہے, کیا بول رہا ہے, سمجھ کے بول, واقعی تو جو بول رہا ہے وہ پکا ہے کہ نہیں ہے, اللہ سے ڈر, اتق اللہ یا عمر. قال ان شئت لم احدث, ایسا عمر نے کیا کہا, اگر آپ چاہو تو میں یہ حدیث بیان نہیں کروں, یعنی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے اس حدیث بیان کرنے سے کچھ نہیں کرنا بہتر ہے تو آپ بتاؤ, آپ امیر المؤمنین ہوں, اس سے بڑے عالم ہوں, یعنی آپ بتاؤ, بڑے عالم کے تعلق سے کہ بعض اوقات کوئی کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا, اگر مقصد ہے اس کو نہیں بیان کیا جا سکتا ہے وقتی طور پر, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل سے جب کہا کہ جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا سچے دل سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, جنت میں جائے گا, تو کہا کہ میں لوگوں کو بیان کروں, کہا نہیں, لوگ اسی پر تکیہ کر لیں, تو کسی مصلحت کے تحت کسی بات کو وقتی طور پر روک کے رکھا جا سکتا ہے, صحیح وقت پہ بیان کریں. انہوں نے کہا اگر آپ چاہو تو میں حدیث بیان نہیں کروں گا لوگوں سے. قال یعنی ان سے قلم حدیث کی, اور ایک روایت کے الفاظ ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, نولی کما تولی, نہیں تم جہاں مڑے ہو ہم تم کو وہیں موڑ دیں, یعنی تمہارا جہاں رجحان ہے تم کو ہم چھوڑ دیں, میں روکوں گا نہیں تم کو, یعنی تمہاری جو تحقیق ہے تم کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہے تو میں تم کو کیوں منع کروں, لیکن اس کو اطمینان نہیں, اللہ سے ڈرو کیا بولو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ تھا, وہ آدمی پانچ مہینے تک نماز نہیں پڑھتا, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, حدیث بیان کی. اب ایک عالم کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے, کیا اتنی غلطی کر رہا ہے بولنے, اس سے بتانے میں غلطی ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہوگا, یہ بھول رہا ہوگا, یہ مسٹیک ہوگی, ان کو یاد نہیں آ رہا. تو اب عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی بات قبول نہیں کی, لیکن انہوں نے کیا کہا, آپ بولتے ہو تو میں نہیں بیان کروں گا, کہ نہیں تم بیان کرتے ہو تم کو تمہارے ہاتھ پر ہم چھوڑ دیں, میں تم کو نہیں روکوں گا, اگر یہ بات صحیح نکلی تو گڑبڑ ہو سکتی ہے, لیکن میں اسی پر عمل کر سکتا ہوں. حکمر کس پر عمل کریں گے, جس پر یقین ہو, دلیل جس پر یقین ہے, آدمی دلیل ہے, وہ دلیل نہیں ہو سکتی, دلیل پکی بات کو کہتے ہیں, تو ان کو اس پر یقین نہیں, اطمینان نہیں, تھوڑا عالم ہے, تو وہ دلیل ان کی نزدیک پکی نہیں تھی, اس لیے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا, لیکن عمار رضی اللہ عنہ کو منع کیا, تم بیان کرو. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دلیل ایک کے نزدیک پکی ہوتی ہے, دوسرے کے نزدیک مشکوک ہوتی ہے, تو ایک عالم اس کو لیتا ہے عمل کرتا ہے, دوسرا عالم کو نہیں لیتا ہے, ایسے کئی مسائل ہوتے ہیں. اس حدیث کو امام مسلم نے اور اسی کے قریب الفاظ میں امام البخاری نے بھی روایت کیا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ دلیل پر اطمینان نہیں ہونا, جیسے حدیث کوئی صحیح مانے کوئی نہیں مانے, تحقیق کی بنیاد پر, اس کی تحقیق یہاں چلی جائے, اس کی تحقیق یہاں چلی جائے, اگر واقعی دل کی سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ اصولوں کی نگرانی میں اصولوں کی بنیاد پر ایک آدمی کی تحقیق چلی جائے اس طرف اور وہ غلطی بھی کر جائے تو گنہگار نہیں ہے, گنہگار نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں, کیونکہ اس نے جو کرنا تھی تھا وہ کیا, آخر میں مرجا ہوگا اگر وقت رہا. کبھی اختلاف دلائل کے فہم کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, دلیل دونوں جانتے ہیں لیکن سمجھنے میں فرق ہو جاتا ہے, ایک نے ایک مطلب لیا دوسرے نے دوسرا مطلب لیا, ایسا بھی ہوتا ہے. دیکھیے مثال کے طور پر ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکات الزمین زکات امی. یہاں پر زکات زال سے زائے سے نہیں, وہ زکات دوسری ہوتی ہے جو مال کی ہوتی ہے, اور ایک زکات ہوتی ہے جو ذکر والا زکات ہے رائے زال سے, اور وہ زائے ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں عربی میں آتا ہے, ابھی انگلش میں نہیں ہے عربی میں. تو زکات کا مطلب ہوتا ہے جانور کو ذبح کرنے کے بعد وہ کھانے کے لیے پاک ہو جاتا ہے, اس کو زکات کہتے ہیں. اور مال ہوتا ہے اس کی زکات الگ ہوتی ہے, مال نکالنے سے زکات وہ مال پاک ہو جاتا ہے. تو جانور کے بارے میں آپ نے فرمایا زکات الجنین زکات امی. جنین وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ابھی ہے اس کو کیا کہتے ہیں جنین. آپ نے فرمایا جنین کی زکات ماں کی زکات ہے. زکات کہنے ذبح کرنا شرعی طریقے سے, اس کو زکات کہتے ہیں شرعی طریقے سے ذبح کرنا. ابھی حدیث کے معنی میں علماء نے اختلاف, عام طور سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ اگر ایک جانور ذبح کر دیا اور گائے ہے مطلب یا بیل جو یعنی گائے ہے مطلب یا بکری ہے, اب گائے یا بکری کو ذبح کر دیا, اب پیٹ کھولا تو اندر بچہ نکل آیا اور وہ بچہ مرا ہوا ہے, اب وہ بچہ حلال ہے کہ نہیں؟ تو مردہ ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ حلال نہیں. کیوں؟ حدیث میں کیا ہے زکات الجنین زکات امی, بچے کے حلال ہونے کی وہی طریقہ ہے جو ماں کے حلال ہونے کا ہے. تو ماں کو ذبح کریں گے تو حلال ہوگی, بچے کو ذبح کریں گے تو حلال ہوگا, کیونکہ مرا ہوا ہے. اگر ماں مری ہوئی ہوتی تو اس کو گردن اس کی الگ کرنے سے کاٹنے سے ذبح رنگے کاٹنے سے حلال نہیں ہوتی, تو یہ بھی مرا ہوا ہے تو اس کو اگر ذبح کریں گے تو حلال نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مرا ہوا ہے. تو بچے کی زکات ماں کی زکات ہے, یعنی بچے کے لیے وہی طریقہ ہونا چاہیے جو ماں کے لیے, کیونکہ مرا ہوا اسے حلال نہیں. دوسرے علماء عام طور سے علماء دوسرے تقریباً تمام علماء کہتے نہیں یہ مطلب نہیں ہے, یہ مطلب ہے کہ ماں کی زکات بچے کی زکات ہوگی, یعنی بچے کی زکات ماں ہی کی زکات. سمجھ میں آ رہا ہے کا فرق ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ بچے کی حلال ہونا ماں کو ذبح کر دینا ہے, اس کو ذبح کر دیا بچہ مرا ہوا بھی پیٹ میں سے نکلا تو حلال ہے, اس کو کھا سکتے. اپنی زندگی کی حدیث ہے, لیکن حدیث دو عالم اس کو الگ الگ مطلب سمجھ رہے ہیں. سلسلے میں ابن المنذر جنہوں نے کتاب الاجماع لکھی ہے ان کا قول التلخیص الحبیب نے ابن حجر میں ذکر کیا ہے, کہتے ہیں لم یروا عن احد من الصحابہ وسائر العلماء ان الجنین لا یؤکل لا یؤکل الا باستئناف الزکاۃ فیہ الا ما روی عن ابی حنیفہ. کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے اور سارے علماء ان میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ نکلتا ہے وہ اس کو ذبح کیے بغیر حلال نہیں ہوتا, کوئی بھی نہیں ہوتا سوائے امام ابو حنیفہ. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر کس کی مانے, جو لوگ کہتے ہیں دیکھیے کہتے ہیں میجورٹی کو ماننا چاہیے, اب یہاں وہ کیا کہتے ہیں, وہ امام ابو حنیفہ کو مانیں گے یا میجورٹی کو؟ سارے صحابہ اس طرح کوئی آدمی کہہ سکتا نہیں ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی, ان کی دلیل ہمارے سامنے نہیں ہے اگر کہ وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن ان کی دلیل ہمارے سامنے نہیں ہے. اور یہ کہہ رہے سارے صحابہ اس طرح ہیں, کوئی آدمی ایسا بولا ہی نہیں اب تک کہ اس کو بھی ذبح کرنا پڑتا ہے. مزید یہ کہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دلیل ہے. کیا ہے؟ ایک روایت اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے, ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. یہ جو روایت میں نے بیان کی ہے ابو داؤد میں حاکم میں ہے اور دوسرے صحابہ نے اس کو روایت کیا, دوسری سند میں لی آئی ترمذی میں بھی ہے. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب فیصلہ کیسا ہوگا, لیکن ہم کیا کرتے ہیں اہل حدیث کیا کرتے ہیں, اب یہ بھی قول ایسا لینا کہ ویسا لینا کیسا لینا؟ دیکھیے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ, ہم نے کہا اللہ کے رسول ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة, ہم اونٹنی کو ذبح کرتے ہیں یا گائے یا بکری ذبح کرتے ہیں, ونجد فی بطنها الجنین الملقیہ، اس کے پیٹ میں جنی نکل آتا ہے، بچہ مل جاتا ہے، کیا اس کو پھینک دیں؟ اب وہ زندہ ہوتا تو پھینکنے کا مسئلہ آتا نہیں، وہ مرا ہوا ہے، تو کیا اس کو الملقیہ، کیا اس کو پھینک دیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا، انہوں نے پوچھا ام الملقیہ ام ناکلہ، اسے ہم پھینک دیں یا کھائیں؟ قال کلوہ ان شئتم، اگر تم چاہو تو کھاؤ، اگر تم کو کھانا ہو کھاؤ، کیوں؟ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاتُ أُمِّهِ، اس لیے کہ اس کی پاس ہی اس کی ماں کی پاس، یعنی اس کی قربانی اس کی ماں ہی کی قربانی ہے، اگر ماں کو ذبح کر دیا تھا صحیح طریقے سے تو وہ حلال ہو گیا، اگر ماں کو صحیح طریقے سے حلال نہیں کیا تھا تو وہ حلال نہیں ہوا، یہ سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، ابھی حدیث نے کیا کر دیا، تو اہل حدیث کا طریقہ ہے، کہتے ہیں یہ صحیح کہ یہ صحیح، نہیں یہ ہمارے تو صحیح، یہ آپ کی آپ کو مبارک نہیں مانتے ہو، ایسا نہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ترجیح ہم کو کہاں مل رہی ہے، اسی مسئلے میں پوچھا جا رہا ہے، وہی جملہ ہے لیکن مفصل ہے، مفسر ہے، بات کیا مل رہی ہے، نہیں ماں کو ذبح کرنے سے بچے کا ذبح ہو جانا کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال ہو جاتا ہے، چاہے مرا ہوا پیدا ایک دم کلیئر بات، اس طرح سے علماء میں ہم مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سچا ہوتا نہیں اور سچا ہوتا بھی نہیں، اسی طرح سے دلیل کے فہم کی وجہ سے اختلاف کی ایک اور مثال ہم کو ملتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما رجع من الاحزاب، جب احزاب کی جنگ سے ہم لوٹ رہے تھے تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کوئی بھی تم میں سے عصر کی نماز نہ پڑھے، ہاں پڑھنا ہے بنی قریظہ میں پہنچ کے ہی پڑھیں گے، قبیلے میں پہنچ کے ہی پڑھنا ہے، اس سے پہلے نہیں پڑھنا ہے، بنی قریظہ ہی میں عصر کی نماز پڑھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب نکلے سفر میں آ رہے ہیں، اب صحابی کیا کہتے ہیں اگر ہوں العصر فی الطریق، اب ایسا ہوا کہ راستے ہی میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، حکم کیا ہے بنی قریظہ میں پہنچ کر ہی عصر پڑھنا، لیکن اب نہیں پہنچے راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، تو فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، صحابہ میں سے کچھ نے کہا ہم تو نماز نہیں پڑھیں گے، وقت ہو گیا ٹھیک ہے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے کیا حکم دیا ہے بنی قریظہ میں پڑھ کے پہنچ کے نماز پڑھنا ہے عصر کی، تو ہم جب تک کہ بنی قریظہ میں پہنچیں گے نہیں نماز نہیں پڑھیں گے، جیسا حکم ویسا عمل کریں گے، وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك، بعض نے کہا ہم نماز پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد نہیں تھا، یعنی ہم نماز نہ پڑھے وقت ہونے کے باوجود یہ مراد نہیں تھی آپ، تو کچھ لوگوں نے کیا کہا نہیں ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ حکم ہے کہ وہاں پہنچو اور پڑھو، ہم وہیں پڑھیں گے جیسا بولے ویسا کریں گے، کچھ نے کیا کہا نہیں اللہ کے رسول یہ تھوڑی بولے کہ نماز کا وقت بھی ہو جائے تو ہی مت پڑھو، یہ کہ وہاں پہنچ کے وہیں پاؤ یعنی جلدی پہنچو، یہ مطلب ہو سکتا ہے، اب کچھ نے نماز پڑھی کچھ بھی نہیں پڑھی، یہ بخاری مسلم دونوں بخاری میں اور مسلم دونوں میں روایت ہے، ایک اور روایت ہے جس کو امام البیہقی نے اور حاکم نے روایت کیا ہے اور ابن حجر نے فتح الباری نے جس کو ذکر کیا ہے، اس کے الفاظ ہیں فقال طائفۃ من المسلمین، مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرد ان تدعوا الصلاۃ فصلوا، کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھوڑی تھا کہ تم نماز نہ پڑھو وقت ہونے کے باوجود، پڑھو وقت ہو گیا پڑھو، نماز چھوڑنا مقصود نہیں تھا، وقال طائفہ ان لفی عظیمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہیں، آپ کے کام پر ہیں، آپ نے ہم کو یہ کہا ہے، ان لفی عظیمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا من اثم، ہم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی نماز کا عصر کا وقت بھی نکل جائے گا تب بھی گناہ نہیں، کیوں؟ جو ہم کو کہا نبی نے ہم وہی کریں گے، جو بتایا وہی نہیں کریں گے، تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی، اور بخاری کے مسلم کے الفاظ ہیں وَذُكِرَ لِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ. اب یہ پورا کیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا, سفر سے جب ہوا معاملہ سب ختم, جب ساتھ میں بیٹھے تو جب آپ کو یہ ساری بات بتائی گئی لم يعنف ولم يعنف احد منهم, آپ نے دونوں میں سے کسی کو بھی برا نہیں کہا, ان کو بھی نہیں برا کہا ان کو بھی برا نہیں کہا. اور بیہقی کے الفاظ ہیں, حاشی وغیرہ کے الفاظ ہیں ولم يعد النبي صلی اللہ علیہ وسلم احد من الفريقين, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں کوئی عیب نہیں نکالا, تم برے تم نے غلط کیا تم نے غلط کیا, کسی کو بھی آپ نے کچھ نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے پاس, اب دیکھیے دونوں میں سے ایک نے کیا کیا, انہوں نے کہا نماز وقت پر پڑھنا ضروری ہے اپنی جگہ نہیں ہے, لیکن اس مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی کہا ہے کہ تم بنی قریظہ میں پہنچ کے ہی پڑھو, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو ویسا ہی کرنا چاہیے, ہو سکتا کچھ خاص کیس ہو. ایک تو یہ ہے انہوں نے اس کو اسی لیے اگر اس کے دنوں میں یہ بات کی, انہوں نے اس کو اسپیشل کیس مان کے چلے, انہوں نے کہا یہ کچھ خاص معاملہ لکھتا ہے کلیئر کٹ آپ نے کہا وہیں پہنچ کے پڑھنا, تو اس کا مطلب ہے وہیں پہنچ کے پڑھنا ویسی ہوئی. دوسروں نے کہا نہیں, نماز میں عام قاعدہ کیا ہے ان صلاح کا کہنا میری نے کتاب محبوب تھا, نماز مومنین پر ان کے اوقات پر فرض ہے, تو جنرل رول یہ ہے کہ نماز وقت پر پڑھنا چاہیے, آپ نے ایسا کہا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جلدی جلدی پہنچ, کیونکہ نماز آپ چھوڑنے کے لیے آئیں گے, تو انہوں نے اس کا کچھ اور مانا لیا, انہوں نے کچھ اور انہوں نے ظاہر کو لیا جیسا بولے ویسا کرنا, انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے دوسری دلیلیں بھی دیکھی اور انہوں نے کیا کیا اس کو ان کے ساتھ ان کتابیں انہوں نے عام کتاب خاص کو کیا, لیکن کیا ہے نا کیونکہ یہ معاملات علماء نے تفصیل سے سمجھا ہے, انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس کو خاص کیس مانا اور کہا اس میں ایسے ہی کرنا ہے, باقی اپنی جگہ صحیح نماز ٹائم سے پڑھنا چاہیے, یہ الگ کیس. انہوں نے کیا کیا نہیں یہ جو ہے یہ خاص کیس نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کچھ اور ہے, مین رول جنرل رول یہ ہے کہ نماز وقت پر پڑھنا چاہیے, اسے ہم کو پڑھ لینا چاہیے اور جلدی پڑھ لینا چاہیے دونوں کی طرح. تو چونکہ دونوں نے یاد رکھنا دونوں نے صحیح اصول فالو کیا تھا, دونوں اصول اپنی جگہ صحیح ہے, یہ بھی صحیح اصول ہے کہ نہیں, خاص اور عام کا معاملہ بھی صحیح ہے اور جیسا نبی نے کہا اس کو ماننا ہی صحیح ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بھی کچھ نہیں کہا, دونوں اپنی جگہ. کبھی ایسا ہو کہ دونوں میں سے تربیت کی کوئی گنجائش نہ ہو اس لیے دوسرے کو برا نہیں کر کہنا چاہیے, ہاں تربیت کی گنجائش ہے اور ایک غلطی ثابت ہوتی ہے دلیل ہی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو اس کو غلط کہا جائے گا, جب کسی کار بھی دلیل کی بنیاد پر بات ہے, جیسے زکات کا مسئلہ میں نے دیکھا قربانی کا مسئلہ, کوئی کہے حرام ہے تو صحیح نہیں کیونکہ صحابی سے مل رہا ہے ہم کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے کہ حرام نہیں ہے, کھاؤ آپ کہیں گے حرام کھانے کے لیے کہیں گے نہیں تو حرام بولنا غلط ہوگا, تو مختلف معاملات الگ الگ ہوتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دلیل کے سمجھنے میں کوئی ایک مطلب لیتا ہے کوئی ایک مطلب, اور اس میں اگر ترجیح کی کوئی صورت نہ ہو, دونوں بھی اصولی طور پر صحیح ہوں تو دونوں کو بھی ہلکا معاملہ رکھنا چاہیے, جان ڈپٹ اور تربیت اور ایک دم اس کے اوپر کوپر کے پتے برائی کے پتے نہیں رہتا, کہ دونوں کی گنجائش ترجیح کی کوئی صورت نہیں ہے, پریفرنس دینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہے تو ٹھیک ہے تم کرے تمہارے نزدیک وہ ان کے نزدیک ایسا کیا جا سکتا ہے. مزید ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دلیلیں آپس میں ٹکراتی دکھائی دیتی, اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں, قرآن کی ایک بات دوسری بات سے نہیں ٹکراتی اور ایک واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بھی بات دوسری بات سے نہیں ٹکراتی جو آپ نہیں کہیں گے, اور اسی طرح سے قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دونوں آپس میں کبھی نہیں ٹکراتے, لوکان لوا لوتی اختلاف کرتی, اگر یہ اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلاف لوگ پاتے, معلوم جو چیز اللہ کی طرف سے ہوتی اس میں اختلاف نہیں ہوتا ہے, اور ہم یہ مانتے ہیں قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اللہ کی طرف سے, تو اللہ اور رسول کی بات میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوگا, لیکن سننے والے کو پڑھنے والے کو ٹکراؤ دکھائی دے سکتا ہے, اس وجہ سے بھی عالموں کے فضلے میں اختلاف ہو سکتا ہے. کہ کوئی ایک کو ترجیح دے اور ایک کو ٹکراتا ہوا دیکھے اور ایک کو قبول کرے ایک کو قبول نہ کرے, اس وجہ سے فتوے میں بھی فرق ہو سکتا ہے. اسی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کیسے ایسا کیوں ہو سکتا ہے کہ کیوں لگ سکتا ہے کہ اختلاف ہو رہا ہے دلیلوں میں اور معنی اخذ کرنے میں کنفیوژن ہو سکتا ہے, اور ایک آدمی ایک عالم ایک مطلب میں دوسرا عالم دوسرا مطلب میں, ایسا ہو سکتا ہے. دیکھیے مثال, مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان حمزة بن عمرو الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم, حمزة ابن عمرو الاسلمي صحابي, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہا اصوم في السفر وكان كثير الصيام, کہا اللہ کے رسول میں سفر میں بھی روزہ رکھوں کہ نہیں رکھوں, اور یہ بہت روزے رکھتے تھے. قرآن میں کیا ہے جو سفر پر ہو یا بیمار ہو وہ کیا کرے دوسرے دنوں میں روزے رکھیے, تو دوسرے دنوں میں روزے رکھنا یہ کمپلسری ہے یا کیا ہے, یعنی نہیں رکھ سکتا ہے بعد میں رکھنا ہے, ایسا ہے ایسا ہے. انہوں نے پوچھا میں سفر میں جاتا ہوں تو سفر میں روزے رکھوں, سفر میں روزے رکھ سکتا ہوں, اور فرض تو فرض نفل میں روزے رکھ سکتا ہوں سفر میں, کیونکہ اللہ نے فرض کے سلسلے میں کہا کہ دوسرے دنوں میں, تو کیا میں نفل روزے سفر میں رکھ سکتا ہوں. وکان کثیر الصیام, عائشہ فرماتی ہیں جی صحابی تھے یہ بہت روزے رکھتے تھے, یعنی روزوں کی عادت تھی, کیپیسٹی اچھی تھی. فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر, آپ نے کیا جواب دیا, اگر تو چاہے تو رکھ اگر تو چاہے مت رکھ, دونوں آپشن, رکھنا بھی جائے نہیں رکھنا بھی جائے, تیری مرضی, رکھنا رکھ نہیں رکھنا مت رکھ. یہ بخاری مسلم دونوں میری بات موجود ہے. اب اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے, ورآ زحاما ورجلا قد ظلل علیہ, آپ نے دیکھا بھیڑ ہے اور ایک آدمی اس کے لوگ سایہ کر کے ٹھہرے ہوئے کپڑا پکڑ کے ٹھہرے ہیں, وہ بیچارہ لیٹا ہوا ہے. فقال ما ھذا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیا ہے کیا چل رہا ہے. فقال خان, لوگوں نے کیا کہا, روزے دار, ہاں روزے دار ہے تو اتنا اہتمام کے سر پہ ایک دم کپڑا پڑا باہر کے چار آدمی دو آدمی ٹھہرے ہوئے ہیں اور روزے دار نیچے. فقال لیس من البر الصوم فی السفر, آپ نے کہا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں, سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں. اس کو بھی کس نے روایت کیا ہے, بخاری مسلم جو اب ایک صحابی آ رہے ہیں پوچھ رہے سفر میں روزہ رکھوں, اگر ہے تو رکھو نہیں مت رکھو, یعنی رکھا تو نہیں تھی روزہ نہیں کی ہے کہ نہیں, روزہ نہیں کی ہے تبھی تو روزہ رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں, چاہے تو رکھ تو نیکی بنے گی کہ نہیں اگر رکھا نہیں. اور یہاں دیکھا تو کیا کہا, سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں. اب کیا مطلب ہے سفر میں نیکی ہے سفر میں نیکی نہیں ہے, ٹکراتا دکھائی دے رہا ہے لیکن ٹکرا رہا ہے, جو ٹکرا رہا دکھ رہا ہے ہوتا نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے, ایک بس ایسی رہے ایک بس ایسی جا رہا ہے ٹکرا ہے وہ ادھر سے جا رہی ہے ادھر سے جا رہی ہے, دکھ رہا ہے گاؤں میں کام, لیکن ڈسٹینس ان کا لینا الگ ہے ٹرین کا دونوں کا الگ پٹری الگ ہے, دونوں ٹکرا رہا نہیں دکھ رہا ہے تو نہیں دکھ رہا ہو سکتا ہے ایسا. تو اب دونوں حدیثوں کا کیا مطلب ہے, علماء نے کہا دیکھیے یہاں پر ایک میں جو اجازت دی اس کا پس منظر صحابیہ نے بیان کیا, وکان کثیر الصیام, یہ صحابی کثرت سے روزے رکھتے تھے, یعنی ان کا مزاج تھا ان کی عادت کی معمول تھا روزے رکھنے, کوئی پرابلم نہیں رکھو, اس لیے آپ نے آپ نے رکھنا ہے رکھو دیا, لیکن یہاں کیا ہوا ان کا روزہ سب کے لیے خدمت بن گیا, اب یہ روزہ رکھے ہوئے ہیں اور دو آدمی چار آدمی ان کے لیے سایہ کرنے کے لیے تھی, ایک آدمی اپنی عبادت سے دوسروں کے لیے تکلیف بنے, آپ نے کہا اس پس منظر میں کہا ان کو دیکھتے ہوئے کیا ہے روزے دار, سفر میں روزہ رکھنا یعنی ایسے آدمی کے لیے جو نبھا نہیں سکتا ہے, ایسے آدمی کے لیے نیکی نہیں ہے جو آدمی سفر میں نبھا نہیں سکتا ہے. تو اب یہ دو طریقے اس پہ تربیت آپ سے علماء کا, اس نے کہا سفر میں روزہ رکھنا مکروہ نہیں رکھنا, کیونکہ اللہ نے بھی دوسرے دن کہا اور یہاں معلوم پڑ رہا ہے روزہ نہیں رکھنا, آپ نے کہا سفر میں نیکی نہیں ہے تو افضل کیا ہوگا, سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے یا نہیں رکھنا افضل ہے؟ رکھا تو روزہ رکھنا مکروہ ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ اس میں علماء کے اقوال الگ الگ ہوگی، کسی نے نہیں رکھنے کو ترجیح دی، کسی نے رکھنے کو ترجیح دی، کسی نے روزہ رکھنا پسند نہیں کیا، تو الگ الگ اقوال علماء کے ہوں گے. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ائی ذالک ایسر فعل، تیرے لیے جو آسان ہو وہ کر. تو اس سے علماء نے کہا، شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کر کے کہا ہوا میں، کہا کہ اگر آدمی کے لیے روزہ رکھنا آسانی ہو، روزے رکھنے سے آسانی ہو، روزہ رکھنا افضل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا ہے. اور اگر روزہ رکھنے سے مشقت ہو سکتی ہے، نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ جو رخصت اللہ نے دی اس کو قبول کرنا چاہیے. مشقت کی وجہ سے اللہ نے کہا، جب مشقت ہو رہی تو نہیں رکھی، یہ افضل ہے. اللہ کی طرف سے جو رخصت دی ہوئی ہے آسانی اس کو قبول کرے. تو ایسا ہوتا ہے کہ تعدد وقاع مختلف کیسز، الگ الگ کیسز ہونے کی وجہ سے ایک کیس میں الگ کہا جا رہا ہے، دوسرے کیس میں الگ کہا جا رہا ہے. اب آدمی اس کو ٹکراتا سمجھتا ہے، لیکن وہ دونوں الگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک اور مثال ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا روزی کی حالت میں بیوی کو نپٹ سکتے ہیں؟ روزی کی حالت میں بیوی کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ آپ نکل رہی. دوسرے صاحب یہ آئے، انہوں نے وہی مسئلہ پوچھا. آپ بھی جانتے ہیں رمضان میں اس میں لوگ ایک ہی مسئلہ بار بار پوچھتے ہیں، ایک کے بعد ایک دوسرا آ گیا، وہی پوچھا. آپ نے کہا ہاں. اصحاب آپ کو دیکھنے لگے، مسلم احمد کی بات نہیں ہے، باقی بات میں ایمان ہے، مسلم احمد کی تفریح ہے. صحابہ دیکھنے لگے، آپ ان کو الگ بولے، ان کو الگ. صاحب نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، تو اس کو دیکھ رہے. آپ نے کہا یہ جو ہے یہ نوجوان ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ عمر دراز ہے. اور شیخ اپنے پر، یعنی عمر دراز آدمی، بڑی عمر والا آدمی اپنے پر زیادہ تر زور رکھ سکتا ہے، اس لیے ان کو اجازت دے دی. اور جو جوان ہے آپ نے ان کو اجازت نہیں دی، اس لیے کہ یہ اس کے لیے وہ سیڑھی کھائی بن جائے گی، کیونکہ یہ اگر بیوی سے نپٹے گا تو ہو سکتا ہے روزہ توڑنے تک معاملہ چلا جائے، اجما کر لے گا. لیکن جو بزرگ ہے، زیادہ عمر والا ہے، اگر یہ محبت سے بیوی کو چون لیتا ہے، وہ دکنار کر لیتا ہے، تو اس لیے اس کو کنٹرول ہے، زندگی میں کنٹرول آ گیا ہے، تو یہ آدمی روزہ توڑنے تک نہیں جائے گا. تو آپ نے ان کو اجازت دی، ان کو اجازت نہیں دی، سب سے ذریعہ کا بھی مسئلہ ثابت ہے. ایسے کئی اور بھی معاملات ہیں. تو یہ کچھ یعنی باتیں تھیں جو علماء میں اختلاف کے سلسلے میں تھی. ہم کیا کرنا ہے، ہم کیا کرنا ہے کہ ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کے لیے علماء کے لیے اب علماء کو برا نہ کہیں کہ کیا اختلاف کرنا ہوگا. ہاں جان بوجھ کے جو آدمی دلیل کے بعد اختلاف کرتا ہے وہ برا ہے. ہاں اگر کوئی آدمی کا کہیں بھی نہ پہنچے تو یا اطمینان نہ ہو کہ کیوں اختلاف کر رہا ہے تو ان کو برا نہیں کہنا. اور